میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مفتی صاحب کا یہ سفر کیسا رہا؟
سفر کا جہاں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے معاملات کو قریب سے دیکھا جائے اور ان کی عرف و عادت سے آگاہی حاصل کی جائے، مختلف مارکیٹوں کے اندر ایک ہی کام مختلف انداز سے ہو رہے ہوتے ہیں، عوام الناس علماء سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کام حلال ہے یا حرام ہے۔
اسلام از دی موسٹ فلیکسیبل ریلیجن، بٹ وہی بات ہے کہ میں ہی اسٹیٹ تو معاذ اللہ پھر مجھے اسلام کی سمجھ لگتا ہے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں، وہ بھی آپ نے مدنی چینل پر دیکھا کہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اسلامی بھائیوں کو جا کر نماز کی دعوت دے رہے ہیں، نماز کا پریکٹیکل کرا رہے ہیں، اور اب مفتیان کرام بزنس مین سے جا کر مل کر ان کے مسائل کا حل دے رہے ہیں۔
اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مت چلو، نہیں مفتی صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا،
نہیں ہو سکتا تو کیوں نہیں ہو سکتا؟
اپنی تو عقل نہیں چلے گی نا کہ نہیں میرے باپ دادا کا بزنس ہے، میں کیسے اس بزنس کو چھوڑ دوں؟
مفتی صاحب اس کو حل بتا رہے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی مارکیٹ کا رجحان ایسا ہے کہ مارکیٹ والے اس وے پر نہیں چل سکتے۔
آپ کا سفر کیسا رہا؟
اچھا سفر وہی سفر ہے جو گناہ سے بچ کر ہو جائے۔ کئی ایسے شہر تھے عبدالحبیب، مسلمان ہیں مگر اس شہر میں میرے اللہ کا گھر نہیں ہے۔
سویٹو میں بھی اجتماع کیا؟
اس اجتماع میں 8 غیر مسلم مسلمان۔
واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔
ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
صلاۃ والسلام علیک یا رسول
اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ کا مدنی سفر کیسا رہا میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل، پچھلے دو سلسلوں میں ہونے والے سفروں کی ہم نے کچھ باتیں سنی۔ یقیناً دنیا بھر کے لوگ کئی ممالک میں سفر کیا کرتے ہیں، کچھ اپنے ملک میں اور کچھ بیرون ملک، ہر ایک کے سفر کی نیتیں، سفر کے اغراض و مقاصد جدا ہوتے ہیں۔ کوئی گھومنے پھرنے کے لیے، ٹوریزم کے لیے، ریلیکسیشن کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی اپنے بزنس کو بڑھاوا دینے کے لیے سفر کرتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والے بھی سفر کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے الحمدللہ یہ مدنی پھول دیا ہے، یہ مدنی مقصد عطا فرمایا،
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو ذہن نصیب کم از کم زمین کا کوئی چپا ایسا نہ رہے کہ جہاں دعوت اسلامی کا یہ پیغام نہ پہنچے۔
آج آپ کے اخلاص اور جذبہ اصلاح امت کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے۔
اس نیت کے تحت، اس جذبے کے تحت، ملک با ملک، گاؤں با گاؤں، شہر با شہر مدنی قافلے سفر پر رہتے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل، انہی اسفار میں سے کچھ سفروں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مفتی صاحب سے ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی یہ سنا کہ کون کون سی مارکیٹس اور شعبہ زندگی کے لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا۔ مفتی صاحب کچھ اور بتانا چاہیں اس بارے میں کہ کس کس شعبہ زندگی کے لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوئی۔
گزشتہ سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم مختلف مارکیٹ کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھے۔ ایک جگہ بیٹھنا ہوا تو وہاں بہت سارے مسلمان جمع تھے اور نت نئے سوالات ان کے ہو رہے تھے۔ یہ دیکھا کہ ہر محفل کے اندر الگ ہی رنگ ہے، لوگوں کے الگ ہی سوال ہیں۔ مثلا ایک جگہ لیبر اسلام بھی زیادہ تھے، ان کے مسائل کیا کہ کفار کے ساتھ اختلاط ہے،
مل جل کے کافر
کمروں میں رہتے ہیں، ان کی جو مذہبی تہوار آتے ہیں ان کی خوشیوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، مذہبی تہوار کے مطلب کہ تحائف وصول کرنے پڑتے ہیں۔
مطلب یہ سوال یہ تھا کہ وہاں رہنے والے لوگ جو مسلمان بھی ہیں اور وہ غیر مسلموں کے تہواروں میں، اور
اصل مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب اس طرح کے میٹر آپ کو ہر اس شہر میں ملیں گے جس کو عموماً کاسموپولیٹن سٹی کہتے ہیں،
ملٹائی نیشنل بن جاتا ہے،
کیونکہ دنیا بھر کی قومیں اس شہر میں رہتی ہیں، اور اسپیشلی جو قوم یہاں جس ملک سے آپ نے سفر کیا، زیادہ تر لوگ آتے
کام کاج
کے سلسلے میں اور پھر جاتے، تو یہ سارے پھر مل جل کر
دنیا بھر کی قومیں
دنیا بھر کی قومیں لبی بھائی کے شاید 270 سے زیادہ نیشن قومیں اس ملک میں رجسٹرڈ ہیں.
292 کا بھی فگر ہے.
292 کا بھی فگر
ہے. اس حوالے سے بڑی ہی عجیب بات یہ کی ہے کہ ایشیا کے وہ لوگ جو اردو بولنے والے ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد بتوں کے ماننے والی وہ یہاں موجود ہے. سکھ یہاں موجود ہیں, پارسی موجود ہیں اور بہت سارے مذاہب کے لوگ موجود ہیں, اور عربی ایسے موجود ہیں جو مسلمان نہیں ہیں.
حالانکہ ایک چیز ہے کہ عربی خصوصاً جو ہندوستان پاکستان سے جن کا تعلق ہے, ہم عربی کی لائن کہیں لکھی ہوئی دیکھیں تو شاید اس کا ادب کرتے ہیں. تو عربی بولنے والے اور مسلمان نہ ہو یعنی ہمارے لیے کہ نئی بات ہے, ہمارے ملک میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نئی بات ہے کہ بولتے عربی ہیں اور مسلمان نہیں ہیں.
دنیا میں بہت بڑی تعداد ایسے عربیوں کی ہے جو غیر مسلم ہیں,
بہت بڑی تعداد. میں ایک مکتبے میں گیا, میں نے کتابیں لی, اس کاؤنٹر پر تو مسلمان ہی موجود تھا, اس نے نماز بھی پڑھی, لیکن جہاں ادائیگی کرنی تھی وہاں ایک عجیب بات سامنے آئی. اس سے سکھایا گیا تھا, اس کی تربیت کی گئی تھی, تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ قرآن ہے, عربی میں پوچھتا ہے یہ قرآن ہے. میں نے کہا نہیں. تھیلی میں ڈالنے لگا تو پوچھا قرآن ہے, میں نے کہا نہیں. تو میں نے اس سے پوچھا اگر قرآن ہوتا تو پھر آپ اس کی الگ پیکنگ کرتے. اس نے جواب دینے کے بجائے پوچھا قرآن ہے. میں نے کیوں پوچھ رہے ہو آپ یہ؟ کہا میں مسلم نہیں ہوں.
حالانکہ یہ بات چیت عربی میں ہو رہی تھی.
عربی میں ہو رہی تھی.
ٹھیک ہے.
کہا میں مسلم نہیں ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا اچھا اچھا, مطلب سمجھایا گیا تھا کہ قرآن کو ہاتھ میں نہیں لگانا. عربی ہیں جیسے مصر کے, لبنان کے, شام کے, بڑی تعداد ایسی ہے کرسچن ہیں.
اب وہی مسئلہ کہ سب قوموں کو مل کے رہنا ہے اور اس کے بے شمار مسائل ہیں.
جی میں تھوڑا سا انٹرپٹ کروں.
جی ایسا
تھوڑا سا انٹرپٹ کروں کہ تھوڑا سا کمپیریزن, کیونکہ یہ مختلف ممالک کے سفر پر ہمارا وہ چل رہی ہے بات چیت. اب یہ ہوتا فار ایگزامپل اگر ہم اس وقت ساؤتھ افریقہ میں ہوتے نا, میں وہاں کی فریڈم کا جو آپ نے جملہ کہا تھا نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں اور وہاں کے لوگوں کی مینٹلٹی کی بات کر رہا ہوں. اگر ہم وہاں کسی جاتے اور کوئی یہ کہہ کر قرآن کو ہاتھ نہ لگاتا کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں کیونکہ یہ آپ کی ایک ہولی بک ہے, آپ کی مقدس کتاب ہے, میں اس کو ہاتھ نہیں لگاتا, تو فوراً وہاں کے مسلمان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے دل میں اسلام اور اسلام سے متعلق جو باتیں ہیں اس کی کوئی عقیدت, محبت یا احترام یا نرمی ہے. امیجیٹلی یہ میری پریکٹیکل سی چیزیں, امیجیٹلی وہاں اس کو اسلام کی دعوت دے دی جاتی ہے. اور مفتی صاحب آپ یقین کریں اتنے آسانی کے ساتھ, ہونا اللہ کی توفیق سے ہے, اتنی آسانی کے ساتھ لوگ ایمان لے آتے ہیں وہاں پر کہ میں کو بیان نہیں کر سکتا. ہم جوہنس برگ سے جا رہے ہیں پی پورٹ ایلیزبیتھ, اسی مدنی حلیے میں دلحبیبہ وہ جو اسکیننگ مشین سے جب ہم جہاز کی طرف جا رہے ہیں فائنل جو ہم مر جاتے ہیں, وہ پوری جو سیکورٹی اسکیننگ مشینس ہوتی ہیں اور واک تھرو گیٹ ہوتا ہے, ہم وہاں سے نکل رہے ہیں. دور سے ایک سوٹ وغیرہ کے اندر سیکورٹی آفیسر دور سے قریب آیا اور دیکھ کر جیسے کہ اس کو فرحت و خوشی ہو رہی ہے, اور اس نے کچھ اپنے خوشی کا ہمارے حلیے دیکھ کر, مدنی حلیے دیکھ خوشی کا اظہار کیا, اور اچھا اس نے اظہار کیا کہ مطلب مجھے محسوس اچھا ہوا, اس طرح کا مجھے یاد پڑتا ہے. تو ہمارے اسلام بھائی نے اسی بات کو لے کر اس کو کہا کہ تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ آپ یقین مانیں امیجیٹلی سب کے بیچ, اس کا عملہ اس کا اسٹاف موجود ہے, سب کے بیچ میں اس نے کلمہ پڑھا مسلمان.
ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. سب یہ تو بڑا زبردست مدنی پھول مل گیا ان لوگوں کے لیے جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں. یہ کئی بار ہوتا ہے داڑھی والے کو دیکھ کر, بلکہ کئی ملکوں میں مجھے یہ ایکسپیرینس ہوا. اب انشاءاللہ میرے لیے بھی یہ مدنی پھول ملا کہ ہم جب اس کو واک تھرو گیٹ سے نکلتے ہیں نا سیکورٹی میں, تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے اس ریلیجیس جو شعار ہے اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. یعنی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی کوئی مقدس چیز ہے, تو وہ ہاتھ لگانے سے پہلے بھی پوچھتے ہیں. تو اب یعنی کوئی نہ کوئی اس کے ذہن میں کچھ احترام ہے.
نہیں دیکھیں, مسلمانوں کا احترام, یہ آپ کا تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو جائے گا ہمارا, لیکن چونکہ اوورسیز ٹاپک ہے, مجھے اپنا تجربہ یہ حضور, آج بھی دنیا کے بہت سارے مطلب کے ممالک ایسے ہیں جن میں واقعتاً مسلمانوں کا بالخصوص جو باعمل نظر آنے والے پریکٹسنگ مسلم جس کو آپ کہتے ہیں, سنتوں پر عمل کرنے والے جو وضع سے بھی مسلمان نظر آتے ہیں, ان کو واقعیتاً احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اس طرح کے انگلش کنٹریز کے اندر اور فورن کنٹریز کے اندر بہت زیادہ ان کو مطلب کہ رسپیکٹ دی جاتی ہے. ابھی ہمارا ایک مدنی قافلہ اسی طرح انگلش کنٹری کے ایئرپورٹ پر اترا، باقاعدہ آفیسرس نے حلیے دیکھ کر، مدنی حلیے دیکھ کر ان کو الگ کروا دیا. الگ کروا کر ان کو رسپیکٹ کے ساتھ امیگریشن کاؤنٹر پہ لے گئے اور وتھ رسپیکٹ ان کی امیگریشن کروا کر ایک شخص کو بلایا کہ ان کے لگیج ان کے ہاتھ میں دو اور ان کو باہر چھوڑ کر آؤ.
یہ مذہبی حلیے کی برکت ہے،
یہ مذہبی حلیے کی برکت ہے. وہ دنیا بھر میں مسلمان جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مذہبی حلیے سے ہماری معاذ اللہ کیا عزت میں کمی آتی ہے؟ نہیں، بھول ہے. یہ بہت بڑی نادانی ہے. ہم جانتے ہیں دنیا میں کیا مطلب حالات ہیں. بالکل سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں میں اپنے چینل کے ناظرین سے، ہم نہیں جانتے دنیا میں کیا حالات ہیں. جنگل میں تھوڑی رہتے ہیں ہم لوگ، ہمیں پتہ ہے مطلب کہ نیوز کیا بتا رہی ہو، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، کس سن میں کیا کیا واقعات ہوئے، کون کون سے مطلب کے معاملات مسلمانوں کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. میں مطلب کھل کر بات نہیں کر رہا ہوں، ہر ذی شعور میری بات کو سمجھ رہا ہوگا. مگر ان حالات میں بھی جن ممالک کے اندر بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پرابلمس کریٹ کیے جاتے ہیں، دعوت اسلامی کے وہاں مدنی مراکز ہے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں.
کتنے اجتماعات ہوتے ہیں اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ صرف ایک ملک ہندوستان کی اگر بات کریں جہاں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا کام ہو رہا ہے، اس ایک ملک کے اندر کم و بیش دعوت اسلامی کے 500 سے زیادہ ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں. اور ایک ملک کی یہ بات ہے اور ہم نے بات کی ہے، دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 175 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے. الحمدللہ تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا، جاپان، آسٹریلیا، فجی، نیوزی لینڈ، اسی طرح یورپ کی طرف چلے جائیں تو یو کے میں تو دعوت اسلامی کے کئی مراکز قائم ہیں، ساتھ ساتھ جامعات، ہمارے مدارس، ہمارے اجتماعات. یو کے علاوہ اسپین، جرمنی، اٹلی، فرانس، بیلجیم، ناروے کے اندر مدنی کاموں کی بہاریں، گریس کے کئی شہروں کے اندر، یورپ پورا الحمدللہ مدنی کاموں کی بہاریں وہاں موجود ہیں. اور آگے چلے جائیں، اگر امریکہ کی طرف چلیں تو امریکہ کے اندر نارتھ امریکہ میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام اپنی پیک پر ہے، اپنی بہاروں پر ہے. نیو یارک کے اندر ہمارا فیضان مدینہ موجود ہے، اس کے ساتھ نیو جرسی، پھر بالٹیمور، پھر ہیوسٹن، شکاگو، کیلیفورنیا کے کئی اسٹیٹس کے اندر دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں. پھر اگر اور آگے جائیں تو کینیڈا کے اندر کہاں دعوت اسلامی موجود نہیں ہے، ٹورنٹو، مونٹریال، کیلگری، اوٹاوا. اور پھر اگر ہم اس طرف آ جائیں ساؤتھ امریکہ کی طرف تو الحمدللہ ویسٹ انڈیز کے اندر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں ہیں. برازیل کے اندر، پاناما کے اندر دعوت اسلامی کے قافلے تشریف لے گئے. ساؤ پولو میں الحمدللہ کافی ہمارے مدنی کام ہو رہے ہیں. افریقہ کے تقریباً ہر ملک کے اندر، ہر اس ملک کو جس کا نام آپ نے سنا ہے، آپ کی دعوت اسلامی موجود ہے. دعوت اسلامی کے جب ملک اور بیرون ملک کے کام کی بات کی جائے، انٹرنیشنلی ورک کی بات کی جائے، تو یہ جملہ بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے کہ دعوت اسلامی کہاں نہیں.
جگہ بہ جگہ سے یہ خبریں آئیں، نہ صرف پاکستان بلکہ باہر سے بھی، کہ ہمارے یہاں مسجدیں دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوششوں سے یہاں آباد ہو گئی ہیں.
جوہانسبرگ میں صرف ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ مساجد تعمیر کریں گے اور جائے نماز بنائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کے حوالے سے آشنائی ہو سکے.
ایک دم اٹھان لینا، یہ اللہ کا کرم ہی اس کو کہیں گے.
دعوت اسلامی، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک جو الحمدللہ عز و جل بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر رہی ہے اور دنیا بھر میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں کوشاں ہے.
دعوت اسلامی کے وہاں جامعۃ المدینہ ہے، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ہے،
فری آف چارج. جی ہاں، ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، فری آف چارج انہیں یہ پڑھایا جاتا ہے ہند کے اندر، اسی طرح یو کے میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، کینیا کے اندر اور ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی کے جامعات قائم ہیں.
اور ان ممالک کی جیلوں کے اندر، پریزنز کے اندر، وہاں کی آفیشلی طور پر وتھ لیٹر، وتھ رائٹنگ پرمیشن دعوت اسلامی کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے.
آئیے ان میں سے چند مکتوبات آپ کو دکھاتے ہیں.
It's دعوت اسلامی, it's a right to rectify the people. It's all over the world. It's Dawat Islami. It's a wife to rectify the people.
وہ کیا گیٹ اپ کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا کردار ان کے سامنے ہے. اصل چیز ہے ہمارا کردار.
ہر روز کئی گھنٹے دنیا بھر میں دعوت اسلامی سے وابستہ عاشقان رسول, مبلغین, متعلقین, محبین دعوت اسلامی کا مدنی کام کہیں نہ کہیں رہے ہوتے ہیں دنیا بھر. پھر ایک ہی حلیے کے اندر
الحمدللہ امیر اہل سنت کا فیضان, ان کی ایک فکر کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی.
آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ ایک اسپریچول پاور ہے, یہ ایک روحانیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد ہے, اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے, اولیاء کاملین کا خاص فیض ہے, امام اعظم کا, غوث اعظم کا, غریب نواز کا, ہمارے آقا اعلی حضرت کا, راتا صاحب کا رحمہم اللہ تعالیٰ, دنیا بھر کے اولیاء کاملین کے خاص فیض ہے. پھر اللہ کے کرم سے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی شب و روز کی کوششیں ہیں
کہ باب المدینہ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے چلنے والا یہ کام صرف 32 سال کے مختصر عرصے میں آج دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے. یقیناً یہ فیضان امیر اہل سنت ہے.
میرا معاملہ کچھ اور ہی ہے, یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اور جس کو وہ نوازے اور اللہ تعالی مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنائے, اور اس سے پہلے اللہ تعالی مجھے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت نصیب کرے کہ میرے ذہن میں یہ خبط سوار ہو کہ میں نے بہت کام کیا اور یہ سب میرے کام کا نتیجہ کہ مجھے اتنی عزت و شہرت نصیب ہوئی.
یہ کردار ہے. وہ کفار جو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے, ان کفار بدعتوار قوم کے بیچ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس کردار, وہ مبارک اسوہ حسنہ, وہ دیانت, وہ صداقت, وہ ایمانداری, وہ سچ اور وہ اخلاق عظیمہ, اور وہ جس کو سوشل مینرز کہتے ہیں آپ, ان تمام تر چیزوں کے ساتھ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا یہ کردار پیش کیا, یہی ایک دوسرے کی جان کے دشمن ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بن گئے.
سب کردار پر آپ گفتگو فرما رہے ہیں, اسی طرف آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ ایک مسلمان آ کر اس کے جب ارد و گرد میں, اس کے کمرے میں, اس کے آفس کلیگ کے طور پر غیر مسلم بھی شامل ہیں, تو یہاں کردار کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے.
کیا بات کی آپ نے وہاں,
اگر یہ مسلمان روزانہ تلاوت کرتا ہے,
ہائے 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 ہائے,
یہ ہاتھ نہیں لگاتا شراب کو کہ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا, میں خنزیر کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, میرا مذہب اجازت نہیں دیتا,
پابندی سے نماز پڑھے,
تو کفار پوچھیں گے کہ جناب آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کے قرآن میں کیا لکھا ہے, اس کی تعلیمات کیا ہیں, اور اگر وہ بالکل ہی ان کے ساتھ
جیسے وہ ہیں ویسا
ویسا ہو جائے تو پھر وہ کہاں رہا, اس کی وہ حیثیت کہاں رہی. دوسری بات یہ ہے کہ اس سارے گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمان جہاں رہیں وہ کفار کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں اور آتم پائی شروع کر دیں, یا اسلامی ممالک کسی کو آنے ہی نہ دیں, وہ ایک الگ گفتگو ہے. ہماری گفتگو تو اصل ہے مسلمان کے کردار پر, کہ مسلمان جہاں ہے یہ اب پر خطر علاقوں میں ہے, یہ اپنی
کردار زیادہ محتاط ہونا ضروری ہوگی,
بہت زیادہ محتاط ہونا ضروری ہے. یہ تو دو چار مسائل ہیں کفار کے تعلق سے, نہ جانے کیا کیا مسائل ہیں. یہاں تو
ایک جگہ آپ نے بتایا کہ جہاں آپ گئے اور وہاں لیبرز میں بالخصوص یہ بڑا غالب رہا,
بہت غالب رہا یہ معاملہ. ایک جگہ ویزے کے ایشو غالب رہے کہ یہاں ایک عجیب ماحول ہے, یہاں جو بھی کمپنی قائم ہوگی, دکان بھی ایک کمپنی ہے یہاں پر, شاید نائی کی دکان بھی ایک کمپنی ہو, لائسنس اسے بھی ملتا ہے,
لائسنس کی دکانیں نہیں,
تو وہ بھی ایک کمپنی ہے. کوئی بھی کمپنی قائم ہوگی تو 51% جو یہاں کا ملکی ہے اس کا شیئر ہوگا, اور 49% کمپنی کھولنے والے کا شیئر ہوگا. تو اب لوگوں کے ویزے جو ہے وہ ایک سسٹم سے نکلتے ہیں, لوگ تنہا آتے ہیں تو ان کی تنخواہ کا اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے, ہاں بھائی ٹھیک ہے فیملی کو لانا ہے تو اسٹیٹس زیادہ ہونا چاہیے, تو لوگ جھوٹے جو ہے وہ پھر وہ کانٹیکٹس بنا لیتے ہیں. تو اس طرح کے نہ جانے کتنے ایسے مسائل سامنے آئے, اور اس محفل میں ویزوں کا رنگ غالب رہا, طرح طرح کے مسائل, چھٹیوں کے مسائل, یہ مسائل وہ مسائل. ایک یوں سمجھیے کہ اس محفل میں دو طبقے بیٹھے ہوئے تھے, ایک وہ تھے جو کمپنی کے مالک تھے جنہوں نے کمپنی کھولی ہوئی تھی خود اپنے نام پر, اور ایک وہ تھے جو اس امپلائز تھے, دونوں ہی پہلو غالب رہے. ایک اور جگہ بیٹھنا ہوا تو وہاں پر اجارے کے مسائل غالب رہے کہ ڈیوٹی کا وقت پورا دینا, کام کی نوعیت, کتنا کام، آفس کے معاملات، خاص طور پر ٹیکسی ڈرائیور بیٹھے ہوئے تھے کچھ.
اچھا کہاں کہاں چلے گئے مفتی صاحب؟
کہ جناب ہم نائٹ کلب
اللہ اللہ اللہ
لے کر جاتے ہیں کسی کو،
نائٹ کی تو ڈیوٹیوں میں لگاتے ہیں بعض، تو
شراب خانے لے کر جاتے ہیں کسی کو. تو انہیں کہا گیا کہ اسلام کی تعلیمات ہیں، بڑی واضح ہیں، آپ کا اگر کہیں گناہ پر معاونت کرنا پایا گیا تو ایسا کام جائز نہیں ہوگا. جتنا وہ کام پایا گیا ہے وہ کام جائز نہیں ہوگا. جو بقیہ کام آپ کر رہے ہیں، مسافروں کو یہاں وہاں چھوڑ رہے ہیں، یہ تو جائز ہے. تو انہیں سمجھایا گیا، باور کروایا گیا. تو یوں مختلف رنگ رہے عوام کے ساتھ.
اس کو تھوڑا ملے
جی.
ٹیکسی ڈرائیور سر پرابلم، یہ بہت بڑا پرابلم ہے ٹیکسی ڈرائیور، ٹیکسی ڈرائیور کا. یہ یو کے، یورپ اور امریکہ میں جائیں یا تھائی لینڈ کی طرف جائیں یا عرب ممالک افریقہ کی طرف جائیں، یہ جو ٹرانسپورٹ ہے یہ بہت عام ہے. اگر ہم بیرون ملک کی طرف دیکھتے ہیں نا، تو چونکہ ایک تعداد فیملی سے دور رہتی ہے، کوئی دیکھنے پوچھنے والا عموماً ہوتا نہیں ہے، ماحول بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. تو یہ اس جس کو عیاشی کا نام دیا جاتا ہے، اور شراب، جوا، اور یہ کیسینو کلب، اور بدکاریوں کے اور گناہوں کے فحوشی کے جو اڈے ہوتے ہیں، یہ بڑے رات کو آباد ہوتے ہیں. اچھا، میں نے بھی کچھ ٹیکسی ڈرائیوروں سے اس طرح کی میری بات چیت رہی ہے. تو ان میں ایک طبقہ ہے، ٹیکسی ڈرائیوروں میں ایک طبقہ ہے جو قصدن، کیونکہ یہ ٹیکسی ان کی پرسنل پرائیویٹ نہیں ہوتی، یہ کمپنیز کی ٹیکسیاں ہوتی ہیں، اور ان کو پورے دن کے اندر اتنا کما کر اتنا ان کو اپنی کمپنیز کو دینا ہوتا ہے،
کمیشن ملتا ہے پھر،
وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں ان میں وہ بھی ہیں جو قصدن انٹینشلی یہ اپنی نائٹ ڈیوٹی لگاتے نہیں ہیں، منع کر دیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ رات کے ایسے کئی پیسنجر ہوتے ہیں جو ان کو وہ بری راستے کی طرف لے جائیں گے. مگر بعض کہوں یا زیادہ تر کہوں، میں اس کا فیصلہ نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، مگر ایسے ہیں جو انٹینشلی اپنی ڈیوٹی رات کو لگاتے ہیں. کیوں؟ کہ رات میں شراب کے نشے میں ایک تعداد ملتی ہے. یہ مجھے ٹیکسی ڈرائیور بات کر رہے ہیں، اور مجھ سے باقاعدہ ٹیکسی ڈرائیوروں نے کہا تھا کہ آپ ہم سب کو جمع کریں، ہم ٹیکسی ڈرائیور لے کر آتے ہیں، ہمارے بہت پرابلمس ہیں. اور میں سوال جواب کی تو نشست ہم لگاتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا آپ ان کو نیکی کی دعوت دیں، ان کو بیان کریں، اس طرح کا کریں. یہ کہ یہ نشے میں جو ہوتے ہیں نا، تو اب ان کا سو روپیہ لگا نا، تو وہ جاتے جاتے اس کو 200 روپے دے کے چلا جائے گا، نشے میں کوئی پرس کھول کے چلا جائے گا. مطلب یہ دو تین چیزیں ہیں. یا پھر کہ ایسی جگہ جا رہا ہے کہ وہاں مطلب کہ بس وہ اس میں ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں. اچھا آمدنی بھی ہے اس میں،
یہ لوگ ٹپ بھی زیادہ دیتے ہیں.
آمدنی بھی ہے حضور، اور نفس کی لذت بھی ہے.
اچھا اس میں ایک رسک بھی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ یو کے یورپ میں بہت بڑی تعداد یہ جو ٹیکسی ڈرائیور رات کو کلبز وغیرہ سے لوگوں کو چھوڑتے یا اٹھاتے ہیں، وہ شرابی ہونے کی بنا پر ٹیکسی ڈرائیور پر حملہ کرتے ہیں. اور اب یو کے میں ٹیکسی اور پیسنجر کے درمیان ایک گرل لگا دی گئی ہے، یعنی اب پیچھے والا جو ٹیکسی بیٹھنے والا ہے وہ ڈرائیور تک ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، اور باقاعدہ اس میں اندر مائک سسٹم لگایا کہ اب ڈرائیور اور ان دونوں کو جو بات کرنی ہے وہ مائکرو فون کے ذریعے بات کریں گے. کیونکہ کیا کرتے تھے کہ یہ رات والا ایک الگ آپ کو مطلب اس کا سائیڈ افیکٹ بھی بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ نشے میں ہوتے تھے، اب پیسے نہیں ہیں یا ہار گئے ہیں جوئے میں، تو اب وہ غصہ اتارنا ٹیکسی ڈرائیور پہ. کئی ٹیکسی ڈرائیور کے مرڈرز ہوئے ہیں رات کی وجہ سے، اور اب اس وجہ سے وہاں ٹیکسیوں کے اندر یہ گرل لگانا شروع کر دی گئی ہے.
اچھا مفتی صاحب، بات چل رہی ہے اس وقت ٹیکسی ڈرائیوروں کی، ٹھیک ہے نا، آپ نے بھی بعض ملکوں کے متعلق کہا، میں نے بھی آپ کو بیان کیا، یہ بھی یو کے، یورپ اور بہت سارے ملکوں میں عبدالحبیب بھائی کا بھی سفر رہا ہے اور دیکھا ہے. اسپیشلی یہ بینکاک تھائی لینڈ میں تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے. تو اب یہ کہ ایک کوشچن، سوال ایک ذہن میں پیدا ہوا کہ آخر میں تو مزدوری کر رہا ہوں، میں تو گاڑی چلا رہا ہوں، میں نے اپنا ٹائم دیا ہے. اب کوئی اگر شراب پینے جانا چاہتا ہے شراب کھانے میں، کوئی اگر بدکاری کرنے جانا چاہتا ہے بدکاری کے کوئی جیسی جگہ پر، تو وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ برا کام کرتا ہے. میں تو محنت مزدوری کر رہا ہوں، میں تو پسینہ بہا رہا ہوں، اگر بالکل اس کی گاڑی کا اے سی ویسی بند ہے، میں پسینہ بہا رہا ہوں، تو مجھے کس چیز کے متعلق مفتی صاحب کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کام نہ جائے، ہم تو پیٹرول جلائے بھائی. تو یہ ایک
کوشچن بنتا ہے،
سوال بنتا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا اس کے شرعی احکامات بیان کر دیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ خوف خدا رکھنے والا، امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت شامل آل رہی، تو کیا پتا مان جائے.
آپ یہ دیکھیے کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور پاکستان میں ہو، اس کا کام یہ ہو کہ ڈاکوؤں کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ ڈراپ کرنا، کیا ہمارا قانون اس ٹیکسی ڈرائیور کو پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا, اس کا کام ہی یہ ہو, ملا ہوا ہو, اس کا صرف یہ ہو کہ وہ ڈراپ کرے گا بس, اور کوئی ذمہ داری نہیں.
تک چھوڑے گا تو بھاری ہونے کا,
ڈاکہ نہیں مارے گا, یہ لے گا چھوڑے گا. اب وہ ڈاکوؤں کو لینے والا چھوڑنے والا ٹیکسی ڈرائیور کیا مجرم نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے پاکستان کی کسی حساس ترین جگہ پر کوئی اٹیک ہوتا ہے, ایک صاحب ہیں جو ٹیکسی میں بٹھا کر لاتے ہیں دہشت گردوں کو, دہشت گرد فائرنگ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں, ٹیکسی ڈرائیور اپنے گھر چلا جاتا ہے. کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ بے قصور ہے؟ اس کا کوئی قصور نہیں ہے, گاڑی یہ اس وقت بھی چلا رہا تھا, محنت یہ اس وقت بھی کر رہا تھا, اور محنت یہ اس وقت بھی کر رہا تھا جب یہ ایک پیسنجر کو ریلوے اسٹیشن میں چھوڑنا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اس ٹیکسی ڈرائیور کے مقاصد دو طرح کے ہیں, ایک ہے جو اس کا پراپر کام ہے سروس انجام دینا, اور ایک ہے وہ سروس غلط مقصد کے لیے انجام دینا. اگرچہ کہ شراب خانے پر جانے والا خود مالک و مختار ہے, اپنے فیل کا ذمہ دار ہے, ٹیکسی ڈرائیور نے اسے نہیں کہا, نائٹ کلب میں جانے والا اپنے فیل کا خود ذمہ دار ہے, ٹیکسی ڈرائیور نے نہیں کہا, لیکن اگر ملکی قانون کے خلاف ایک کام کرنے کے لیے ٹیکسی ڈرائیور لے جائے تو یہ مجرم قرار پاتا ہے. اسے معلوم ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو جب یہ مطلب کہ فرما دیا گیا واضح طور پر کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو, گناہ کے کاموں میں معاون و مددگار نہ بنو, تو ملکی جو قوانین بنے ہیں وہ بھی یہ دیکھ کے بنے کہ کہاں فساد ہے کہاں مصلحت ہے.
اچھا, ملکی قوانین کو نہیں توڑا, وہاں ملک میں اجازت ہے ان چیزوں کی؟
میں عرض کر رہا ہوں کہ جو میں نے مثالیں دی ہیں ان دو باتوں کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے, فساد پھیلانے کی یا چوری ڈکیتی کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر سب متفق, ہم بحیثیت مسلمان پابند ہیں قرآن و حدیث کے, جن چیزوں کو قرآن نے فساد مفسد خبث قرار دیا ہے, اگر ہمارا وجود کہیں ان معاونت کرنے والا متعین ہو جاتا ہے ہم بھی گناہگار ہوں گے.
یہاں مسلمان کو لے جانا تو آپ نے بتایا کہ شرعی اقدار کی جو ہے وہ نفی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزوں کی طرف لے جانا ہے, کافر جانا چاہ رہا ہے غیر مسلم ہے وہ جو کرے.
ہمارے فقہ نے ایک جزیہ بیان کیا کہ ایک مسلمان کا باپ کافر ہے, مثلا وہ نابینا ہے, اسے نظر نہیں آتا, وہ کہتا بیٹا مجھے بت خانے لے جاؤ, بیٹے کے لیے حلال نہیں ہے, اس اولاد کے لیے حلال نہیں ہے کہ اسے بت خانے لے جائے,
کسی کافر کی عبادت گاہ کی طرف نہ لے جائے.
کافر وہ جا کر وہاں شرک کرے گا, کفر کرے گا, وہ کام انجام دے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے, لڑائی ہے, بغاوت ہے, تو اس کام پر معاونت نہ کرے. ہاں اگر یہ وہاں سے لے آتا ہے اپنے گھر, یہ جائز ہے. اب وہاں سے گھر لے کر آنا وہ چیز نہیں ہے جو پہلے تھی. جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں مبتلا ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی, پہلے تو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں. اگرچہ کہ کہیں اس کا ریشو کم ہوتا ہے, جیسے دن کی ڈیوٹی کرنے والے ہیں, شاذ و نادر سے گاہک آتے ہوں گے, تو دن کی ڈیوٹی کرنے والے بھی خطرے میں ضرور ہیں.
انٹرنیشنلی کیونکہ مدنی یہ سلسلہ ہے تو اس میں ایک اور کوسچن یہاں بنتا ہے, جیسے آپ نے اس کی مثال دے دی کہ غیر مسلم کو بھی برائی کے اڈے کی طرف نہ لے جائے, یہاں ذہن یہ بنتا ہے کہ شراب میں بیچتا ہوں لیکن مسلمانوں کو نہیں بیچتا, خنزیر کا گوشت ہم ضرور ہمارے آفس پر شاپ پر ہوتا ہے, ہمارے اس میں جو سپر اسٹور میں ہوتا ہے, لیکن ہم وہ مسلمانوں کو نہیں دیتے, تو کیا وہ چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں وہ غیر مسلموں کو بھی نہیں بیچی جا سکتی؟
دیکھیے ایک مسلمان وہ چیز بیچ ہی نہیں سکتا, خواہ کافر کو بیچے مسلمان کو بیچے, مسلمان مکلف اور پابند ہے قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے پیغام کا, تو مسلمان کے لیے اس کی خرید و فروخت ہی جائز نہیں ہے.
یقیناً میرے پیارے اسلام بھائیو, بہت سارے مدنی پھول ہم سیکھ رہے ہیں, کیسے کیسے انوکھے سوالات ہیں. ٹیکسی ڈرائیور پر بات ہوئی اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بیرون ملک ٹیکسی چلاتی ہے, تو اس ٹاپک پر انشاءاللہ امید ہے بہت سارے مدنی پھول ملیں گے. آئی صاحب ایک بڑی دلچسپ بات, جہاں تاریک پہلو ہیں, جہاں ٹیکسی ڈرائیور کے بہت سارے یہ پرابلمز ہیں, جہاں شرعی معاملات کے شکار ہو جاتے ہیں, میں بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں, نیو یارک میں, نیو یارک کی یلو کیب دنیا بھر میں مشہور ہیں, وہاں الحمدللہ عزوجل کئی ہمارے دعوت اسلامی کے اسلام پہ وہ ہیں جو با امامہ اور مدنی حلیے میں میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ٹیکسی چلاتے ہیں. لیکن وہاں ایک اور بڑی عجیب بات ہوئی کہ ایک اسلامی بھائی کو, وہی بات ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اس جذبے کے تحت انہوں نے کیسا انوکھا طریقہ ڈھونڈا. نیو یارک میں ٹیکسی ڈرائیور جو ہیں وہ رات 3:30 بجے بریک لیتے ہیں, اس زمانے میں لیتے تھے, اب ہو سکتا ہے ٹائمنگ آگے پیچھے ہوا, اور وہ آدھے گھنٹے کا بریک ہوتا ہے بٹوین 3:30 سے 4 بجے تک, اور وہ تمام ٹیکسی ڈرائیورز یا ایک زون کے ٹیکسی ڈرائیورز کسی ایک جگہ پر یا اپنی اپنی پارکنگز پر رک جاتے ہیں. اور سب کے پاس ٹرانسسٹر ہوتا ہے، اس اسلامی بھائی نے ان تمام لوگوں سے بات کر کے سینکڑوں ٹیکسیوں کے اندر ایک اجتماع شروع کیا ویکلی، اور وہ 3:30 سے 4 بجے کے آدھے گھنٹے کے وقفے میں تلاوت بھی کرتے، مختصر نعت شریف بھی سناتے، اور اسی کے اندر نیکی کی دعوت ہوتی، گویا یہ ٹیکسی ڈرائیورز کا اجتماع تھا۔ اچھا، یہ کافی عرصے سے کرتے جا رہے تھے، پاکستان میں مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا کہ ہمارا یہ اجتماع ہوتا ہے، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا، پھر جب انہوں نے مجھے سمجھایا تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ اگر کچھ وقت دے دیں تو الحمدللہ ٹیلی فون کے ذریعے ان ٹیکسی ڈرائیورز میں، یہ دیکھیں ان کی انوینشن کہ ٹیلی فون لائن پہ انہوں نے مجھے کنیکٹ کیا، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کو اور بھی کنیکٹ کیا انہوں نے بعد میں، کنیکٹ کیا اور اس ٹرانسسٹر کے ذریعے لوگ اپنی اپنی ٹیکسیوں میں بیٹھے تھے ڈرائیورز، اور ان میں نیکی کی دعوت پہنچائے۔ تو اب وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جس کو نیکی کا کام کرنا ہے، جس کو لوگوں تک نیکی کی بات پہنچانی، وہ بھی راستے تلاش کر سکتا ہے۔ دیکھیں ہر چیز کے دو پہلو ہیں۔
جو آپ نے بات بیان فرمائی اور جو حاجی صاحب نے فرمائی، ان دونوں سے ایک بات تو واضح ہے کہ جن کے اپنے دل میں برائی ہے وہ برائی کی طرف لپکتے ہیں، جن کے دل میں بھلائی کا پہلو موجود ہے وہ بھلائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کسی بھی پیشے میں چلے جائیں، صرف ٹیکسی والا معاملہ ہی نہیں ہے، اگر دل گندا ہے تو پھر انسان گندگی کی طرف لپکتا ہی رہے گا۔ دل اچھے کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں دعوت اسلامی کا ماحول ملا، ایک سوچ ملی، اچھائی آئی، انہوں نے اچھائی پھیلائی۔ اگر ہم سب اگر نیک ماحول سے وابستہ ہو جائیں تو ہمارے دل بھی اچھے ہو جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نیک بندوں کے جو اوصاف بیان کرتا ہے، ان میں ایک وصف ہے والذینہم عن اللغوی معرضون، اور بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے یہاں پر بڑا خوبصورت لفظ کا انتخاب فرمایا، اور وہ ہے التفات نہیں کرتے۔ یعنی مطلب اس برائی میں، بے ہدا کام میں پڑھنا تو کجا،
سوچتے بھی نہیں،
دیکھتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور بھی آگے اوصاف سورۃ المومنون کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہیں، اور یہ اوصاف بیان کر کے پھر 11 آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے لیے جنت و فردوس کی میراث ہے، کہ جنت و فردوس میں ایسے اللہ کے نیک بندوں کو داخل،
بلکہ ایسا ان لوگوں کے لیے تو بسا اوقات دو جنتیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جو واقعہ ہے کہ وہ ایک عورت نے ایک مرد کو جو ہے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اور وہ چلا تو گیا لیکن فوراً جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کا خوف اور لرزہ طاری ہوا، وہیں انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے اور کہا کہ ولیمن خوف مقام ربی ہی جنتان، کہ جو اللہ کے خوف سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو اس کے قبر سے آواز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو جنتیں دے دی۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت۔
اور جس طرح یہ سورہ مومنون کی 11 آیت میں بھی ہے نا کہ اولئک ہم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وارث ہیں جنت الفردوس کے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یہ جو ہے نا ہم فیہا خالدون، حضور ہمیشہ اس میں رہیں گے،
نو ایکسپائری ڈیٹ،
نکلنے کا۔
یہ دیکھیے کہ مسلمان وہ بھی تھے، ایک بہت بڑا طبقہ جو بیرون ملک مسلمان ہوا وہ تاجروں سے ہوا ہے، تو یہ بھی مسلمان تھے کہ جو بیرون ملک گئے ہیں تو انہوں نے اسلام پھیلایا ہے،
تجارت کرنے گیا علاقے،
گئے تجارت کرنے لیکن اسلام کی تعلیمات کو عام کیا، اسلام کے نمائندہ بن کر گئے۔ تو بیرون ممالک میں جو بھی مسلمان کام کر رہے ہیں انہیں اپنے ذات و کردار کی طرف خاص دھیان دینا چاہیے۔
بہت اہم بات کی مفتی صاحب، اب یہ غور طلب بات ہے میرے ان ناظرین کے لیے جو اس وقت اوورسیز پاکستانی ہیں، اوورسیز مسلمان ہیں، اپنے ملک سے باہر ہیں۔ پہلے کے مسلمانوں نے سفر کیا تجارت کے لیے، مگر ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے انداز کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ اب کیا ہمارے اوورسیز سفر سے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، یا مسلمانوں سے متنفر ہو سکتا ہے، مسلمانوں سے اس کے بارے میں مسکنسیپشن پیدا ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی جو تحریک مسکنسیپشنز کی پھیلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں دنیا میں پھیل رہی ہیں۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہم غیر مسلموں کو تو دوش دے دیتے ہیں کہ جناب یہ میڈیا پھیلا رہا ہے، ہمارا کردار اس میں کتنا بڑا ہے سب؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے یعنی دنیا میں اگر فارجرر کا نام آئے گا، چیٹنگ کرنے والے کا نام آئے گا، غیر ملکی قوانین کو توڑنے والے کا نام آئے گا، غیر مطلب انلیگل ویزا پر آنے والے کا نام آئے گا، پاسپورٹ میں ہیرا پھیری کا نام آئے گا، کرنسی کی ہیرا پھیری میں نام آئے گا، تو پھر آگے جا کے میجورٹی اس میں مسلمانوں کی آ جاتی ہے، تو پھر مسلمانوں کا نام خراب کیوں نہیں ہوگا؟ تو پھر کیوں نہ مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کے مسکنسپشن پیدا ہوں گے؟ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں، جیسے نگران شورا نے پہلے بھی مثال دی کہ با کردار مسلمان ہو تو لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں،
لوگ دیکھ کے مسلمان
ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ایسا ہوا ہے نگران شورا کے قافلے میں، اور کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ ایسا حلیہ دیکھ کر لوگ قریب ہے مسلمان ہو گئے۔ اور یہاں ہمارا حال یہ کہ ہم سے کاروبار کر کے لوگ ہم سے تو بدزن ہوئے، اسلام سے، ہمارے ملک سے۔ یعنی پاکستانیوں سے اگر بات کریں تو پاکستان کا نام پاکستانیوں نے بھی تو بدنام کیا نا. اگر ہم اچھے لوگ ہوتے, ہمارے بزنس اچھا ہوتا, ہم سچی بات کریں میجورٹی میں, تو بہت سارے لوگ ہمارے وطن سے بھی محبت کرنے لگ جائیں. شاید اس سلسلے کی برکت سے یہ احساس
ہو جائے. ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جب دیار غیر پہنچتے ہیں تو دین سیکھنے اور سکھانے کے مواقع انہیں کم ملتے ہیں. اب مدنی چینل گھر گھر میں موجود ہے, اگر وقت نکال کر یہ لوگ اسے خاص طور پر دیکھیں تو یہ کمی پوری ہو سکتی ہے.
مدنی چینل اس وقت مختلف سیٹلائٹس کے ذریعے تقریباً دنیا کے ممالک میں دکھایا جا رہا ہے, اور ویب سٹریمنگ کے ذریعے بھی اس کا سلسلہ ہے.
ایک سم دیکھیے کہ میڈیا وار جس کو آج کے دور میں کہتے ہیں, اس میڈیا وار کو دیکھتے ہوئے دعوت اسلامی کا مدنی چینل لے کر آ جانا, اور نہ اس میں عورت ہے, نہ ایڈورٹائز ہے, نہ اس کے اندر کسی قسم کی مطلب کہ میوزک ہے, without woman, without advertisement, without any music, اتنا بڑا مدنی چینل دنیا بھر کے ممالک کے اندر, امریکہ, یورپ, افریقہ, ایشیا, انڈیا, پاکستان, ہر جگہ پر ایک پراپرلی اس کا چلنا اور لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا اس کو دیکھنا, مطلب آدمی تصور کرے گا یہ کیا ہے.
مدنی چینل کے سلسلے دیکھ کر بھی بسا اوقات غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں.
یہ سب اللہ کا فضل ہے, اس کے پیارے حبیب کا کرم ہے.
میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں, سلسلہ کبھی ہمیں ساؤتھ افریقہ لے جاتا ہے, کبھی ٹیکسی ڈرائیورز, بہت سارے شعبے ایک ساتھ چل رہے ہیں. یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. مسلمانوں کی بیرون ملک حالت اظہار کیا ہے. ہمارے ساتھ مدنی اسلام میں موجود ہے. حضور آپ بتائیں, آپ کا مفتی صاحب کے ساتھ کئی جگہوں پر جانا ہوا, مفتی صاحب خود تو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے کس طرح ملاقاتیں کی, کس کس شعبے سے رابطہ ہوا. آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کا آپ نے رجوع کس انداز سے دیکھا, ان کے تاثرات اس حوالے سے کیا تھے؟
واقعی آپ نے بہت اچھی طرف نشاندہی کی ہے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران اور دیگر اراکین شورا کا سفر رہتا ہے, لیکن یوں دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کا سفر بہت اچھا تجربہ رہا الحمدللہ. اور ان کے آنے کے بعد جس طرح اسلامی بھائیوں کا ان کی طرف شوق اور ذوق دیکھا, وہ واقعی دیکھنے والا تھا. جس طرح انہوں نے بتایا کہ مارکیٹوں میں بھی جانا ہوا اور عام اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا, ایک جو بنیادی چیز جو نظر آئی وہ یہ کہ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ ہمیں حلال اور حرام کی نشاندہی ملے اور ہم اس پر عمل کریں. ایسا ہوا بھی کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ طریقہ حرام ہے, مثلا حضور کوئی حل اس کا حل نہیں ہو سکتا, یہ تمام علماء کے نزدیک حرام ہے, حرام ہے قطعی ہے. تو ایسا بھی ہمارے سامنے ہوا کہ اگرچہ اس کے بزنس کا وہ ایک پارٹ تھا یا اس کا بزنس اس پر مشتمل تھا, اس نے ہاتھوں ہاتھ توبہ کی, یعنی ہاتھوں ہاتھ اس نے یہ ذہن بنایا اور مفتی صاحب سے کہا کہ میں یہ چیز چھوڑ دوں گا. تو ایک کسی مفتی کا یوں سمجھانا اور ایک اسلامی بھائی کا یا چند اسلامی بھائیوں کا اس طرح ایک حرام کام سے باز آ جانا یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں اور مختلف موضوعات پر مفتی صاحب سے سوالات ہوئے, لیکن آخر میں مطلب یہی تھا کہ ان کے سفر کے بعد جب یہ چلے جائیں گے تو یعنی اسلامی بھائیوں کی پیاس یہ تھی کہ یار مفتی صاحب یہاں رہ جائیں,
سبحان اللہ,
اور ہم جو ہے وہ ان سے مطلب استفادہ کرتے رہیں, ان سے علم حاصل کرتے رہیں.
اور یقیناً یہ پہلا سفر نہیں ہے ہمارے دارالفتا کے اسلامی بھائی سفر کرتے ہیں. پچھلے دنوں مفتی قاسم صاحب ساؤتھ افریقہ کے سفر پر گئے, ابھی ہم یہ دارالفتا کے اسلامی, جیسے نگران شورا ماشاء اللہ ساؤتھ افریقہ سے ہو کر آئے تو وہاں دارالفتا اہل سنت کا افتتاح کر کے آئے.
Oh, Dawat Islami, your fame be widespread.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلو علی الحبیب. دارو تہل سنت مربع, دارو تہل سنت فیضان رضا. ماشاءاللہ, اللہ تعالی ہمارے دارو تہل سنت کو سلامت رکھے, ہمارے مفتیان کرام کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جوہنس برگ ساؤتھ افریقہ میں آج جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد افتتاح آغاز ہے, اور امیر اہل سنت نے اس کا نام دارالافتاء اہل سنت فیضان رضا عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے دارالافتاء اہل سنت کو شاد و آباد سلامت رکھے, اور یہاں کے عاشقان رسول کو خوب خوب اس دارالافتاء اہل سنت سے برکتیں اور فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اہل سنت کی بڑی خواہش تھی کہ اسپیشلی باب المدینہ کراچی پاکستان میں بھی خوب دار اہل سنت قائم ہوں. آج الحمدللہ پاکستان سے باہر نکل کر ساؤتھ افریقہ میں دار اہل سنت بھی قائم ہو گئے. اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دار الافتاء سے وابستہ تمام مفتیان کرام، نائب مفتیان کرام اور جو نائبین ہیں اور جو دیگر اس کے ساتھ منسلک ہیں، متخصصین ہیں اور جو تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. اور صحیح معنوں میں، درست سمت میں دین اسلام کی ہم سے اللہ تعالیٰ خدمت لے لے. یقیناً امیر سنت کے لیے بھی بڑی خوشی کی ایک بات ہوگی کہ آپ کی خواہش پاکستان سے نکل کر بیرون پاکستان بھی اب پہنچ چکی ہے اور تبلیغ قائم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین حاصل کرے.
تو ماشاءاللہ یہاں دار الافتاء سے مزید اسلام پہ ساؤتھ افریقہ جا رہے ہیں، تو علمی اسلامی بھائیوں کا، مفتیان کرام کا، نائب مفتیان کرام کا، اراکین شورا کا، مبلغین کا سفر جاری ہے. میرے پیارے اسلام بھائیو، آپ کا سفر کب ہوگا؟
اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، تین تین دن، آٹھ آٹھ دن، بارہ بارہ دن، تیس دن، بارہ ماہ، پچیس ماہ، اور ایک تعداد ہے جو وقف مدینہ ہے. وقف مدینہ ہماری اصطلاح ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی بھر دعوت اسلامی کا کام کرنا.
گاؤں گاؤں جا کر، دیہاتوں میں جا کر، دوسرے ملکوں میں جا کر، جس طرح سنتیں سکھانے کا، علم دین سکھانے کا، قرآن پاک سکھانے کا جو ایک سلسلہ دعوت اسلامی کے مبلغین الحمدللہ سر انجام دے رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ کوئی بھی مدنی قافلوں میں سفر کر لے تو وہ اس کی جب چاشنی کو، اس کے شہد کو، اس کی مٹھاس کو جب چکھے گا تو وہ خود کہے گا کہ مدنی قافلوں کی جو بہاریں ہیں یا مدنی قافلوں کی جو برکتیں ہیں وہ خود اس کو محسوس کرے گا اور اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کرے گا.
سبھی کو یہ درخواست بھی ہے، مدنی التجا بھی ہے کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں اور ہر وہ عمل بجا لاتے رہیں کہ جس میں رضا الہی کا حصول ممکن ہے، اور ہر اس کام سے بچیں جس میں اللہ پاک جل جلالہ کی ناراضی پوشیدہ ہے.
انشاءاللہ اگلے سلسلے میں، ابھی بہت کچھ آپ کو بتانا ہے، ہمارے ساتھ اگلے سلسلے میں رہیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کی خدمت کے لیے، سنتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
آخر میں اپنی عزم کا اظہار بھی کر لیجئے، غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
مسجد اور تحریک
جاری رہے گی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین.